ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، اللہ رب العزت نے ابتدا میں کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں اہل ایمان کے، جو ہر مومن میں ہونے چاہیے. اس میں سب سے پہلے یہ کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان اپنے وعدوں کو پورا کریں، عہد و میثاق کو پورا کریں، اور جو میثاق جو وعدے انہوں نے کر لیے ہیں وہ توڑیں نہیں. اب چاہے وہ افراد کے درمیان ہوں یا دو آدمیوں کے درمیان ہوں یا اللہ سے جو عہد کیا ہے، وہ سب اس میں شامل. شروع میں جو عہد لیا گیا، تمام روحوں کو جمع کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو روحوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یہ بھی ایک عہد ہے جو اللہ رب العزت سے ہم نے کیا. اب کسی کو وہ یاد ہو یا یاد نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ سب باتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عہد کو پورا کرنا چاہیے. اپنے رب سے تم نے جو عہد کیا ہے اس کو بھی پورا کرو، اسی طریقے سے لوگوں سے جو عہد اور جو لوگوں سے وعدے ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرو. والذین یصلون ما امر اللہ بھی، اسی طرح اللہ نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی جوڑو. اور رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ اگر دوسرا آدمی مجھ سے مل رہا ہے تو میں مل لوں، اگر وہ مجھ سے ہٹ گیا تو میں بھی ہٹ گیا، بلکہ یہ ہے کہ وہ چاہے ملے نہ ملے میں ملتا رہوں. اگر وہ مجھ سے برا سلوک بھی کرے تب بھی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ اصل رشتہ داری ہے. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے ملے گا تو بھائی ہم بھی ملیں گے، اور اگر وہ ایک دفعہ نہیں ملے گا ہم 10 دفعہ نہیں ملیں گے، تو اس کو باقاعدہ بھائی سے فخر سمجھتے ہیں، اور یہی رشتہ داریوں کا آج کل حاصل ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جو رشتے جو تعلقات ہمارے آپس میں ہیں وہ تعلقات قائم رہیں، وہ ٹوٹیں نہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان کی سرشت میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ الاقارب کالعقارب، یعنی اقارب تو اقربا سے ہے، رشتہ داری سے، اور اقارب اقرب کی جمع جو بچھو کو کہتے ہیں. تو بعض لوگوں نے یہاں تک مثالیں دے دیں کہ الاقارب کالعقارب، کہ یعنی میاں اقارب جو ہیں یہ تو بچھوؤں کی طرح ہیں، یعنی ڈنگی مارتے ہیں. تو یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مثال غلط کرنی چاہیے، ورنہ اقارب تو قرابت داری سے ہے، رشتہ داری اور تعلقات کو قائم کرنا، تو اس لیے قرابت داری نبھانی چاہیے جہاں تک ہو سکے. البتہ بعض رشتہ دار ہوتے ایسے ہیں کہ وہ جہاں مل بیٹھے وہیں پر ہی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں سے بہت زیادہ ملنے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو حقوق شریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رکھے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو ادا کرنے کی فکر کریں، بس اس سے زیادہ اور شریعت کا تقاضا نہیں ہے. سامنے آ جائیں تو سلام دعا کرنے میں پہل کر لیں، اور اگر کوئی ضرورت مند ہیں وہ تو ہم ان کی ضرورت بھی پوری کر دیں جس حد تک ہو سکے، اور وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں نہ کریں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے برا سلوک بہرحال نہ کریں. تو یہ صلہ رحمی ہے. اسی طریقے سے عہد و میثاق کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور یعنی بیعت مختلف چیزوں پر لی جاتی تھی، اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اس بات پر کہ چوری نہیں کرو گے، اس بات پر کہ زنا نہیں کرو گے، اس بات پر کہ لوگوں سے مانگو گے نہیں. یہ سب مختلف امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے. بیعت ایک معاہدہ ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ بیعت لیا کرتے تھے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس طرح سے بیعت لیا کرتے تھے. تو بعض اوقات آپ جو وعدے ان سے لیتے تھے ان میں سے یہ بھی ہوتا تھا کسی سے مانگو گے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرو گے. تو صحابہ کرام اس کو ایسے نبھاتے تھے، یعنی اگرچہ یہ مانگنا اس میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظاہری صورت سے بھی بچتے تھے. مثلا اگر کوئی شخص اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، نیچے چابک چلا گیا، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ صاحب ذرا یہ اٹھا کے مجھے دے دو، وہ اس کو بھی مانگنا سمجھتے تھے اور بچتے تھے، بلکہ اونٹ کو بٹھا کر خود نیچے اتر کر اور وہ اپنا جو ہنٹر یا چابک ہوتا تھا اٹھا لیتے تھے. یعنی ایسے بھی لوگ تھے، اگرچہ یہ اس مانگنے میں داخل نہیں ہے. یقیناً ایک مانگنا وہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے سوال کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے وابستہ ہے، بہت سارے کام ہیں جو میں کہتا ہوں بھائی ذرا یہ گلاس مجھے اٹھا کے دے دو، یا اب کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ بھائی یہ میری کتاب ذرا مجھے پکڑا دو، تو یہ مانگنے میں داخل اگرچہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی چونکہ شانیں بہت اونچی اور بلند ہیں، انہوں نے ظاہری مانگنے کو بھی برا سمجھا اور اس قدر عہد نبھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا تھا کہ اگر کوئی چیز ضرورت کی ہوئی تو وہ بھی نہ مانگے. اور آگے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اس سے پہلے یہ کہ ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، یعنی صلہ رحمی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف، ایک خشیت ہوتی ہے ایک خوف ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. خشیت مطلوب ہے، خوف عام طور پر جانوروں سے جیسے خوف ہوتا ہے، شیر کا خوف، سانپ اور بچھو کا خوف، یعنی زہریلی چیزوں کا جو خوف ہوتا ہے، یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جو خوف ہوتا ہے وہ اصل میں خشیت میں داخل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے کا جو خوف ہوتا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے، مثلا استاد کا خوف ہوتا ہے شاگردوں پر، یا اسی طریقے سے باپ کا خوف اولاد پر. تو ایک خوف یہ ہوتا ہے، یہ خوف، اس خوف میں دوسرے کی جو ہے وہ ذات میں کی گراوٹ مطلوب نہیں ہوتی، یا دوسرے کو ہم کمتر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس بنیاد پر وہ خوف ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت سے ہم جو ڈرتے ہیں اس کی عظمت کی بنیاد پر، کہ اللہ رب العزت جو عظیم ہے، بلند ترین ہے، اس عظمت کی بنا پر اللہ تعالی سے ہم ڈرتے ہیں. اور البتہ یہ خوف ہمیں ہونا چاہیے برے عذاب سے، آگ سے، دوزخ سے، اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اسی طرح آگے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، جو لوگ صبر کرتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں عام طور پر صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی مصیبت آ جائے تو بھائی صبر کر لو بس، حالانکہ شریعت کے اندر صبر کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے. ہر بری چیز کا مطلب بلکہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہمیں جو ہے اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر صبر کریں. اب اگرچہ ہم صبر علی الطاعۃ جیسے قسم ہے، کوئی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، اس عبادت کرنے میں بھی ہمیں کوئی تکلیف ہے، لیکن یہ بھی صبر میں داخل ہے. اور اگر کوئی انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، تو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ بھی صبر ہے. تو یہ سب صبر کے مفہوم میں داخل ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، دوسری بات یہ بتائی کہ یہ صبر بھی ہو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی دکھانے کے لیے ہو. اور آگے فرمایا واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مال میں سے ہم خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، پوشیدہ طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی. اس سے ہی پتہ چلا کہ مال کو کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ خاموشی سے چپکے سے کسی کو دے دو، اور کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ دکھا کر دو. جیسا موقع ہو اس کے مناسب انسان کو عمل کرنا چاہیے. مثلا بعض اوقات دوسرے کو ترغیب دلانا مقصود ہے، تو ایسے موقع پر دکھا کر دے، سامنے دے، کھلم کھلا اعلانیہ دے، تاکہ دوسرے آدمی کو بھی ترغیب ہو جائے. اور بعض اوقات چھپا کر دینا مقصود ہوتا ہے تاکہ ریاکاری کا اندیشہ نہ رہے، اس وقت چھپا کر. تو دونوں صورتیں جائز ہیں، البتہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کس وقت کون سا موقع ہے. اگر چھپا کر دینے کا موقع ہو تو خاموشی سے دے دینا چاہیے، بلکہ اس طرح دینا چاہیے کہ دائیں ہاتھ کو سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور اگر کسی وقت ترغیب کا موقع ہے تو ایسے موقع پر آدمی کھل کر دے تاکہ دوسرے آدمی کو بھی ترغیب ہو. وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، آگے اللہ رب العزت نے ان سب کا فرمایا کہ جنات وعدن یدخلونها، یعنی جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی تو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں انہیں عطا فرمائیں گے. اور وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، یہاں یہ بھی ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہوں گے ان کی اولادوں کو بھی اللہ رب العزت ان سے ملا دیں گے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا. الحقنا بهم ذریتهم، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان سے ملا دے گا. اور آگے ایک نسخہ کیمیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اطمینان قلب اگر تم چاہتے ہو تو اطمینان قلب جو ہے وہ مال دولت میں نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے قلوب مطمئن ہو جائیں تو یاد رکھیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے قلوب اطمینان حاصل کرتے ہیں. تو حقیقت بھی یہ ہے بھائی کہ یہ مال و دولت سے ظاہری ضرورتیں تو ضرور پوری ہو جاتی ہیں لیکن دل میں جو سکون و اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آتا ہے. بعض اوقات ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود ٹھنڈا ہو گیا, تو یقیناً وجود تو ٹھنڈا کر دیتا ہے, وہ ہماری کھال ٹھنڈی کر دیتا ہے, لیکن اندر جو ہمارے دل میں ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے اگر کسی آدمی کو فکر ہو تو چاہے وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جائے یا کہیں بھی بیٹھے وہ ہلچل وہ بے چینی دور نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر بے چینی دور کرنا چاہتے ہو اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور کسی چیز میں نہیں. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کا ایک جواب دیا ہے. کافروں کو اعتراض بھی ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اصل مقصد تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید ایسا ہوتا, یعنی وہ یہ اعتراض کرتے تھے بلکہ سوال بھی کرتے تھے کہ آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ جو پہاڑ ہے مکے میں, وادی ہے چھوٹی, یعنی یہاں پر جو ہے وہ نشیب و فراز بہت ہیں, پہاڑی سرزمین ہے اور بالکل میدانی علاقہ نہیں ہے, تو اللہ سے دعا کریں کہ ان پہاڑوں کو ذرا دور کر دے تاکہ مکہ جو ہے وہ ایک میدانی زمین بن جائے, یہاں پر رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. وقطعت بہ الارض, یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جس طرح ایک تخت تھا تو اس پر جب بیٹھتے تھے تو وہ مہینوں کا فاصلہ جو ہے وہ دنوں میں طے کر لیا کرتے تھے. تو آپ بھی اللہ کے نبی ہیں, بقول آپ کے جب آپ نبی ہیں تو آپ کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہ ہونا چاہیے. ہم شام کا سفر کرتے ہیں, دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی ایسا معاملہ کر لیجئے کہ زمین ہماری جلدی سے طے ہو جائے, یعنی ہم سفر کریں اور فوراً جو ہے وہ شام پہنچ جائیں, فلسطین پہنچ جائیں, کسی اور علاقے میں جہاں بھی جانا ہے وہاں پہنچ جائیں. یا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے بات کیا کرتے تھے, ان کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے, تو آپ بھی نبی ہیں, آپ کیوں زندہ نہیں کر سکتے, تو آپ ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ دین حق ہے یا نہیں. اس قسم کی باتیں یہ صحابہ کرام سے کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى, بالفرض اگر ہم یہ سب کام کر بھی دیں کہ آپ مردوں سے کلام بھی کرنے لگیں, آپ پہاڑ جو ہیں وہ دور ہو جائیں, زمین جو ہے وہ جلد از جلد قطع ہو جایا کرے, یہ سارے کام ہم کر دیں تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. اور ہمارا اصول یہ ہے کہ اگر ہم معجزے کے طور پر کوئی چیز دکھائیں اور پھر کوئی نہ مانے تو ہم اسے پھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو ہمارے علم میں چونکہ یہ بات ہے اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے. بعض اہل ایمان جب وہ یہ تقاضا کرتے تھے تو بعض لوگ سادے مزاج کے لوگ کہتے تھے, دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ کاش اللہ میاں یہ وعدے یہ کام کر دیں, یعنی اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے, تو اللہ میاں یہ کر دیں تاکہ یہ سب مسلمان ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر چاہتا تو سارے دنیا کے لوگ مسلمان ہو جاتے, ایک بھی کافر نہ رہتا, لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کے خلاف ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پھر ان کو مجبور نہیں کیا کسی چیز پر, نہ ایمان لانے پر نہ کفر پر, سارے معاملات ان کے لیے کھلے ہیں, ساری عقل و سمجھ انہیں دے دی ہے. جس کا جی چاہے اسلام قبول کرے ایمان لے آئے, جس کا جی چاہے کافر رہے. اگر اللہ تعالیٰ ہی اپنی فضل سے اور جبری طور پر سب کو مسلمان کرتے تو ایک بھی کافر نہ رہتا, لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ عدل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس میں صلاحیتیں دونوں رکھ دی, کوئی شخص کفر اختیار کرنا چاہے تو اس کی بھی صلاحیت موجود ہے, کوئی شخص اگر ایمان لانا چاہتا ہے اس کی صلاحیت بھی موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے کسی پر جبر نہیں کیا بلکہ آزاد چھوڑ دیا ہے جس کا جو جی چاہے کرے. اور آگے اللہ رب العزت نے شیطان کے اس مکالمے کو ذکر کیا ہے جو اللہ رب العزت آخرت میں قیامت کے دن, یعنی شیطان لوگوں سے کہے گا, وقال الشیطان لما قضی الامر, لوگوں کو جب لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اس وقت جا کے یہ بات کھولے گا. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، البتہ اتنی بات ہے کہ میں نے تم پر جبر نہیں کیا تھا کوئی. دیکھیے اگر آپ پچھلے واقعے سے اس کو ملا دیں جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے سب کو تو مسلمان ہو جاتے، ایک شخص بھی جو ہے وہ کافر نہ رہتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، اصل میں وہ جو مقصود ہے وہ سب کچھ فوت ہو جاتا. یہ شیطان ہمارے لیے وجہ امتحان ہے، امتحان کا ذریعہ ہے. اب کون شیطان کی بات مان کر راندہ درگاہ ہوتا ہے اور کون شیطان کی بات رد کر کے اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنتا ہے؟ تو قیامت کے دن یہ شیطان لوگوں سے کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر گناہوں کی طرف تمہیں میں نہیں لے گیا تھا، ہاں میں نے دعوت تمہیں ضرور دی تھی، میں نے تمہیں گناہوں کو بہت ہی مزین کر کے دکھایا تھا، دنیا تمہاری نظر میں بہت اچھی کر کے دکھائی تھی، جو تم برے کام کرتے تھے وہ تمہارے کاموں میں سجے ہوئے ہوتے تھے، اچھے لگتے تھے تمہیں، لیکن میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ میں نے تو بانسری بجائی تھی یا ڈگ ڈگی بجائی تھی، اب تم نہ جمع ہوتے. آخر بہت سارے لوگ جب یہ ڈگ ڈگی بجاتے ہیں یا بانسری بجاتے ہیں تو سارا ہی شہر تو جمع نہیں ہو جاتا، کچھ لوگ چپ کر کے چلے بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو کارنامے دکھاتا ہے بہت ساری چیزیں، بعد اوقات پھر آدمی خرید کے لے آتا ہے، پتہ چلا جھوٹ موٹ کے تعویذ لے کے آ گیا، اور نہ جانے کیا کچھ وہ جو تماشا دکھانے والے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ پتہ نہیں کتنا بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے اور یہ تعویذ بس سینے پر رکھتا ہے تو ساری دنیا اس پر روشن ہو جاتی ہے، جامع جمشید ہو گیا. تو لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میاں یہ سب فراڈ ہے، تو وہ باوجود اس ڈگ ڈگی کی آواز سننے کے وہاں کھڑے نہیں ہوتے، یا بانسری کی آواز سنتے ہیں لیکن رکتے نہیں. تو اسی طرح شیطان کہتا ہے میں نے تمہیں بلایا تھا تم نہ آتے، تم کیوں آئے؟ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. ولومو انفسکم، اپنے آپ کو کرو. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں یہ بات بتا بھی دی اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں، کہ یہ شیطان یہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہاں جو کچھ یہ تم سے کرا رہا ہے کل یہ سب کچھ سے مکر جائے گا، اور یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تم خود ہی آئے تھے اس طرف. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ جو وادی غیر ذی ذرع میں حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر آئے تھے، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تھے، تو بیوی صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ تم اس جنگل بیابان میں ہمیں کیوں چھوڑے چلے جا رہے ہو؟ اب آپ خود تصور کیجئے کہ بیت اللہ اس وقت وہ یہ عمارت بھی موجود نہیں تھی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیادیں تو تھیں لیکن بنیادیں بھی چھپی ہوئی تھیں، بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کے ذریعے نشاندہی کرائی اور وہ بنیادیں نکالیں، اور پھر ان بنیادوں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. تو اللہ کے علم میں وہ بنیادیں موجود تھیں، پہلی پہل بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی جو سب سے بڑے انسان ہیں، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بنیادیں جو ہے مٹی میں چھپ گئیں، اور بعد میں پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو نکالا، اور اسی پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں فرمایا کہ ان بنیادوں پر ہی جو ہے وہ بنیادیں نکل آئیں، تو ان پر دیواریں قائم کی. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو جو چھوٹے تھے بالکل شیر خوار بچے تھے چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بس کچھ کہنے کی بتانے کی بھی ضرورت نہیں، تو اس لیے خاموشی سے چھوڑ کر چلے گئے. تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ تو جنگل بیابان ہے بالکل، یہاں پر تو کوئی نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز، ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ لیکن حضرت ابراہیم خاموش تھے اللہ کے حکم سے، جب دو تین مرتبہ کہا اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اتنا کہا کہ ہاں. تو کہا کہ بس جائیے پھر اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے. یہ اعتماد تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، آپ کو حکم دیا ہے کہ یہاں پہنچا دو، تو اب آپ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. جس خدا نے ہمیں یہاں کہا ہے آنے کے لیے اور آپ کو حکم دیا ہے، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بھی ذکر فرمایا. لازم بات ہے کہ باپ کے دل میں جو خودبود ہوتی ہے اور جو محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اس تقاضے کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی یہ بات تو تھی کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ایک فطرت تھی جو اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں رکھی ہے. اس لیے جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو فوراً دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یہ دعا بھی کی کہ اللہ میں نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو تیرے مبارک گھر کے پاس بسا دیا ہے، ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں پر کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر کوئی گھاس پھوس بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے رب اس لیے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اب تو لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما دے تاکہ سب کے سب بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں. اب آپ دیکھیے بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے ایسے مرجع خلائق بنایا ہے کہ دنیا میں سب سے نیچی جگہ غالباً یہی. آپ اگر جدے سے مکہ مکرمہ آئیں، مکہ مکرمہ جب آئیں گے اور مکہ جدے سے چلیں گے، تو ذرا دیکھتے چلے جائیے کہ آپ کو قدم قدم پر یہ محسوس ہوگا کہ زمین نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو بھی نیچے کی طرف جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ایسی، اور لوگوں کے قلوب بھی اسی طرف پھسلتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے جو ایک دفعہ جو نہیں گیا تو اسے تڑپ ہوتی ہے، لیکن ایسی تڑپ نہیں ہوتی، لیکن جو چلا گیا اسے بار بار تڑپ ہوتی ہے، اسے بار بار جانے کی. کتنے لوگ ہیں اللہ کے بندے جو ہر سال جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی مرتبہ ان کی حاضری لکھی ہے وہ جائیں گے، جاتے رہیں گے، اور ہر مرتبہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے. دنیا میں آدمی سیر کے لیے جاتا ہے، ایک دفعہ چلا گیا، دو دفعہ چلا گیا، تین دفعہ چلا گیا، دل بھر جاتا ہے کہ بھائی اب بس کافی ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہ اور ایسی جگہ جہاں کے لیے قلوب مائل ہوتے ہوں اور کھینچتے ہوں، وہ بیت اللہ یعنی حرمین شریفین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ. بہرحال یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی. تہوی الیہم، لوگوں کے قلوب اس طرح متوجہ ہو جائیں. ورزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو تو ثمرات کا رزق عطا فرما. آپ دیکھیے دنیا میں وہ پھل جو ہمارے یہاں نہیں ملتے وہاں ملیں گے، ساری دنیا کے پھل اور فروٹ وہاں پر ملیں گے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور یاد رکھیے کہ مدینہ منورہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوگنے کی دعا فرمائی تھی کہ جتنی برکت مکے کی ہے، اے اللہ مدینہ میں دوگنی برکت عطا فرما. تو یقیناً ہمارا ایمان بھی ہے اور مشاہدہ بھی الحمدللہ کہ مدینہ منورہ میں بھی پھلوں کی کثرت ایسی ہے، بلکہ مکہ مکرمہ سے زیادہ ہے، اور برکت تو بے انتہا زیادہ ہے. ایک چیز اگر ایک ریال کی مکہ مکرمہ میں لیں تو دو آدمی کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن مدینہ میں لیں تو آٹھ آدمی کھا لیں گے، اتنی برکت ہوتی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا طفیل. ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کے چلے گئے، اب حضرت ہاجرہ کو پیاس لگی، جو تھوڑا بہت ساتھ ہوگا وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہاں سے تلاش شروع ہوئی، کبھی صفا پہاڑ کی طرف گئیں، کبھی اوپر جب چڑھ گئیں بچہ نظر نہیں آتا تھا تو وہاں سے جلدی سے اترتی تھی دوڑ کر، اور مروہ پر جو ہے وہ چل جاتی تھی، اور پھر مروہ سے جب وہاں پہنچ جاتی تھی اور نظر نہیں آتا تھا، ایک مقام ایسا ہوتا تھا تو وہاں سے دوڑ کر چلتی تھی. تو حضرت حاجرہ کی یادہ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ حجاج کرام پر لازمی کر دیا، اس کو واجب کر دیا کہ جب بھی تم حج کے حج پر جو بھی ہم جاتے ہیں وہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اور حضرت اسماعیل انہیں کی یادگار ہیں سب چیزیں. کہیں جو ہے وہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اللہ کو یہ دوڑنے کی زیادہ پسند آ گئی. کہیں شیطان کو جو ہے وہ کنکر مارتے ہیں تو وہاں پر شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کنکر مارے تھے اور وہاں پر شیطان جو ہے وہ غائب و خاسر ہوا تھا. تو بہرحال یہ سارا کا سارا حج جو ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کی یاد میں ہی ہے سب کچھ. ہی اسی طرح قربانی ہے, قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو یہ ساری کے سارے پورا کا پورا حج جو ہے اصل میں یادگار ہے. اور ادھر یہ ہوا کہ اس بچے نے ایڑیاں مارنی شروع کی تو اللہ نے وہیں سے زمزم نکال دیا. حضرت حاضرہ نے جب دیکھا کہ زمزم بہنا شروع ہو گیا تو جلدی سے مٹی کو دائیں بائیں کر کے اس کو بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بند نہ کرتی حضرت حاضرہ تو پوری دنیا میں چشمہ جاری ہو جاتا. آج بھی جاری تو ہے لیکن اور معنی میں ہے, یعنی وہاں کا پانی. دیکھیے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ پوری دنیا میں یہ پانی جاتا ہے, مسلسل بہ رہا ہے, نکل رہا ہے. یعنی کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جب زمزم کا کنواں بند ہوتا ہو اور اس سے پانی نہ نکلتا ہو. کس قدر پانی اللہ رب العزت نے رکھا ہے ایسے علاقے میں کہ جو صحرا ہے, اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ غالباً صفا کے نیچے سے آ رہی ہے, ایک مروہ سے آ رہی ہے, اور خود بیت اللہ کے نیچے سے ایک رگ آ رہی ہے. تو اس طریقے سے تین رگیں ہیں جو مل کر زمزم کا کنواں جو ہے وہاں پر یہ پہنچتا ہے, اور وہاں سے پھر پانی نکال کر پوری دنیا میں سپلائی کیا جاتا ہے. اب تو دیکھیے مسلسل مدینے میں بھی مکے میں بھی زمزم کے سوا اور کوئی پانی ہوتا ہی نہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا کس قدر انعام ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے اس وقت سے لے کر آج تک یہ جاری ہے. اور اللہ رب العزت نے آخری جو رکوع میں نے تلاوت کیا اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اس طرح فرمایا کہ دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, جانوروں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. تم ذرا غور کرو کہ یہ گائے بھینس جو ہم نے پیدا کی ہے, اللہ رب العزت نے اس میں ایسی نہریں جاری کر دی ہیں کہ خون کی نہر بھی ہے, پیشاب کی نہر بھی ہے, اور درمیان میں دودھ کی نہر بھی ہے. کھاتی گائے کیا ہے؟ گھاس پھوس چارہ, اور کیسا صاف ستھرا لبن خالص تمہاری صحت کے لیے جو مفید ہے, ایسا دودھ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو کبھی تم نے غور کیا کہ کوئی کون سی ذات ایسی ہے جس نے دو, یعنی خون اور پیشاب, اس کے درمیان میں جو ہے وہ دودھ کی نہر جاری کر دی؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ رب العزت کے قربان اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, جانوروں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں, تم اس میں بشرطے کے غور کرو. نسقیکم مما فی بطونہ, ہم نے تم کو پلایا ہے اس کے پیٹ سے کیا؟ من بین فرث ودم, پیشاب اور پخانے کے درمیان جو ہے وہ ایک ہم نے رگ رکھ دی اور ایک نہر جاری کر دی. لبنن خالصن, خالص دودھ, سائغا للشاربین, پینے والوں کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح وہ من ثمرات النخیل والاناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا, کہ ہم نے تمہارے لیے کھجورے پیدا کی, انگور پیدا کیے, اب اس سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے شرابیں بناتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ رزق حسن یعنی ویسی کھاتے ہیں. اب یہ اپنے مرضی پر بات ہے کہ کون جو ہے وہ رزق حلال کھانا چاہتا ہے, کون حرام کھانا چاہتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنی بڑی رسوائی اور ذلت ہے. اس رمضان کے مبارک مہینے میں آپ نے دیکھا کتنے لوگ جو ہے وہ شرابیں پی پی کے دنیا سے رخصت ہو گئے. اپنے آپ کو کتنے مسلمان کہلاتے ہیں, کتنے جو عیسائی ہیں ان سے تو خیر کیا گلا, لیکن جو مسلمان ہیں کم از کم انہیں تو غیرت کرنی چاہیے. کہ ویسے تو جو مہینے میں اپنا شراب پیتے ہیں جو کچھ بھی وہ الگ بات ہے, اس ماہ مبارک میں بھی وہ باز نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اور بہرحال حکومت کے لیے بھی بڑے افسوس کا مقام ہے کہ وہ اس قسم کی دکانوں کو نہ تو بند کرتی ہے اور نہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑتی ہے, بلکہ ایسے لوگوں کو پوری آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ جو جی چاہے کریں. اگر پابندی ہے تو صرف دینداروں پر ہے, اور جو باقی جو جس کا جو جی چاہے کرے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر دین کے خلاف کوئی چلنا چاہے, دین کو برا بھلا کہنا چاہے, دین کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہے, قرآن مجید یا اور دوسری اس کی خلاف ورزیاں کرے اور ان کی توہین کرے, تو اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے ان کو پکڑنے کا اور سزا دینے کا. لیکن اگر دین پر کوئی چلنا چاہے تو اس کے لیے سینکڑوں جو ہے وہ انتہا پسند کہلاتے ہیں, وہ دہشت گرد کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سے بس شکوہ کر سکتے ہیں ہم, اور کیا کریں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں, اب چاہو تو تم رزق حسن حاصل کرو, بہترین رزق تمہارے لیے ہے, اور کوئی چاہے تو اسی کو سڑا کر گندگی اختیار کر کے جو ہے وہ شرابے بنائے. ان نفیز علی کل آیت علی قومی عقلون, ان سب چیزوں میں نشانی ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہوں, لیکن جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں. اسی طرح فرمایا واوحا ربک الی النحل, شہد کی مکھی کو ہم نے دیکھو وحی کی, اس کو ہم نے سمجھا دیا. اور کون ذات ایسی ہے کہ جانوروں کو اللہ نے ان کو فہم عطا فرما دی, اپنے ضرر جو چیزیں ان کو ضرر دیتی ہیں ان سے بچاؤ کی چیزیں وہ خوب جانتی ہیں, اور جو چیز انہیں فائدہ پہنچاتی ہے اسے بھی انہیں معلوم ہے, علم ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک مرغی کو لے لیں, وہ انڈے سہتی ہے اور اس کے بعد جب بچے نکل آتے ہیں تو کس نے سکھا دیا ان چوزوں کو کہ نکلتے ہی وہ جو ہے دانا دگنا جو ہے وہ دن کا جو ہے چکتے ہیں. آخر کون ہے, بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے, تو کون سکھاتا ہے ماں کے پیٹ میں؟ اللہ نے فطرت میں یوں کہہ لیجئے جس طریقے سے کمپیوٹرائز ہوتا ہے نا, اسی طرح ان کا معاملہ بھی ہے کہ فیڈ کر دیا اللہ نے کہ تم نے تیرنا کس طرح سے. چھوٹا سا بچہ ہے, ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا ایسے مقام پر جہاں پر یہ کچھوے ہوتے ہیں بہت زیادہ, صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کتے علاقے کے موجود تھے, تو ہم سوچ رہے تھے پتہ نہیں کتے یہاں کیوں آتے ہیں, تو پھر ذہن میں یہی بات آئی کہ لوگ آ کے رہتے ہیں کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں اس لیے یہاں پر آتے ہوں گے. لیکن ہم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے کتے جمع تھے, جب وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ زمین کو کھود رہے ہیں. دیکھیے اللہ کی شان ہے, کچھوا تو انڈے دے کے چلا گیا اپنے کام سے فارغ, اب جتنے دن بھی وہ انڈے زمین میں دبے رہے اس کے بعد جب ان سے بچے نکلنے کا وقت آیا, اب اللہ رب العزت نے دیکھیے جانوروں کو متوجہ کر دیا, تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر وہ کتے زمین کھود رہے ہیں, اور جب انہوں نے کھودا تو اس سے وہاں سے کچھوے کے بچے نکلنے شروع ہوئے, اور ایک دو نہیں 70-80 کے قریب جناب چھوٹے چھوٹے سے بچے نکلے, اور نکلتے سمندر کی طرف. اب کوئی کتے کے منہ میں چلا گیا, کوئی جو ہے وہ چیل کے پنجوں میں چلا گیا, یعنی ایسے بھی تھے کہ اوپر جانور اڑ رہے تھے, پرندے اڑ رہے تھے اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے, کوئی جو ہے ان کے پیروں سے پھسل جاتا تھا, پنجوں سے پانی میں پہنچ جاتا تھا, لیکن سب کا رخ جو ہے وہ سمندر کی طرف. انہیں پتا ہے کہ ہماری بچت اور ہماری زندگی سمندر میں جانے میں ہے, اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ہمیں سب کھا جائیں گے. پھر ہم نے بھی وہ بہت سارے جھولی میں بھر کے اور جا کے سمندر میں ڈال دیے, لیکن بہرحال یہ اپنی آنکھوں سے آدمی مشاہدہ کرتا ہے کہ کون ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جانوروں کو سمجھا دی ہیں, ان کے جو فائدے کی چیزیں وہ بھی انہیں پتا ہے, جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے انہیں وہ بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عقل کامل عطا فرمائیں تاکہ اپنے مضر چیزوں کو ہم پہچان سکیں, اور جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں عطا فرمائے اور انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, انفرادی طور پر اب ایک ایک کی دعا کو پیش کرنا مشکل ہے, اس لیے جن حضرات نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں بھی کہا, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں داخل ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت عطا فرما, جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. ہمارے یعقوب صاحب کی والدہ جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا تھا ان کے لیے بھی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے ایک اور دوست ساتھی ہیں حضرت شاہ, ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بھی مغفرت فرمائے, اور ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جن کے عزیز اقارب دنیا سے چلے گئے, اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.